السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اللہ کی توفیق سے کچھ اہم باتیں عقیدہ توحید یا ان چیزوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری اور بہت ہی اہم ہے، ہر مسلمان کے لیے ان کا علم حاصل کرنا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کہلانے کا حق رکھتا ہے. ہر مسلمان کے اوپر، جیسا کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہ چار مسئلوں کا جاننا بہت ضروری ہے. کتنے مسئلے؟ چار. سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ عزوجل کی معرفت. اللہ عزوجل کی معرفت، معرفت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان. اور دوسرا مسئلہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. اور تیسرا مسئلہ ہے دین اسلام جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس دین اسلام کے احکام اور اس کے مسائل کی معرفت. کتنی چیزیں ہو گئیں یہ؟ تین چیزیں ہو گئیں، اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یعنی پہچان، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور نمبر تین دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. یہ تین مسئلے ہو گئے. یہ اور دوسری چیز ہے اس دین اسلام کے اوپر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے عمل کرنا. اور تیسری چیز ہے عمل کرنے کے بعد میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اور چوتھی چیز ہے اس دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں، جو مصائب، جو مشکلات آئیں ان کے اوپر صبر کرنا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ کے اندر اس کو جمع فرما دیا ہے. آپ لوگوں میں کوئی بتا سکتا ہے کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الاف. اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کے اندر اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، یہ تینوں شامل ہیں. یہ تینوں شامل ہیں جو پہلا مسئلہ ہے. اور ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، اس کا کیا مفہوم ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیا. جس دین کو انہوں نے سمجھا, سوچا, معلومات کی, اس کے بارے میں ایمان لائے, اس کے اوپر عمل کیا, دو چیزیں ہو گئیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور تیسری چیز کی دلیل عمل کرنے کے بعد میں دعوت دینا, یہ ہے تواصی بالحق, یعنی حق کے بارے میں ایک دوسرے سے کو نصیحت کرنا. جو بھی حق آپ تک پہنچا ہے, آپ ایک دوسرے تک اس کو پہنچائیں, اس کو بتلائیں. اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق وہی ہے ما قال اللہ و ما قال رسول, جو اللہ نے فرمایا ہو اور اللہ کے رسول نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, یہ حق ہے. اس حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, بلانا. وتواصوا بالصبر, اور اس دعوت کی راہ میں جو مشقتیں, جو تان, جو تشنیع, جو دشواریاں, جو گالی, جو گلوچ, جو برائیاں لوگ کرتے ہیں, اس میں صبر کرنا, اس ایذا پر صبر کرنا, یہ چار چیزیں ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل نہ فرماتا, صرف ایک اس سورت کو نازل فرما دیتا, تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی. اتنی فضیلت والی اور اتنی اہم سورت یہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی بات زبان سے کہنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو, جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو, اس کے بارے میں زبان کھولنا, اس کے بارے میں کوئی بات کہنا, یہ حرام ہے, نہیں کہنا چاہیے. نہیں علم ہے, آپ سیدھے کہتے ہیں ہم کو اس بات کا علم نہیں, ہم کو اس کا پتہ نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما کہ پہلے علم حاصل کیجئے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا اس کا علم حاصل کیجئے, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, پھر عمل, پھر اپنے گناہوں کی, اپنے خطاؤں کی, اپنے غلطیوں کی معافی طلب. تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. کوئی بھی شخص بغیر علم کے کوئی بات کہنا, بغیر علم کے کسی بات کی طرف دعوت دینا, بغیر جانکاری کے, بغیر معرفت کے کسی چیز, کسی کو کسی بات کا حکم دینا, یہ حرام ہے اسلام کے مطلقاً. چاہے کوئی عالم ہو یا عامی ہو, چاہے کوئی بھی, زبان نہیں کھولنی چاہیے. سب سے پہلے علم, اس کے بعد عمل, اس کے بعد دعوت. پہلے علم, اس کے بعد عمل, اور اس کے بعد میں دعوت, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا, اللہ عز و جل کی معرفت, یہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پہچاننا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے صرف کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, مارنے اور جلانے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, تو پھر یہ اس معنی میں اللہ کو ماننا اور اس معنی میں اللہ کی پہچان, یہ سب کو ہے. ہم کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے, عیسائیوں کو بھی ہے, یہودیوں کو بھی ہے, کفار کو بھی ہے, مشرکین کو بھی ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ پیدا کرنے والا ہے. کسی بھی غیر مسلم ہندو سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ بارش برسانے والا کون ہے, وہ سیدھے کہے گا بھیا اوپر والا ہے, پرماتما جس کو وہ کہہ رہا ہے یا ایشور کہہ رہا ہے, جو بھی کہہ رہا ہے, المہم کسی سے بھی کہیے تو اللہ پیدا کرنے والا, اللہ مارنے والا, جلانے والا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے, روزی دینے والا ہے, مارنے والا اور جلانے والا ہے, وہیں اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا کہ جو اتنی تمام سب قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے, وہی عبادت کے لائق بھی, وہی عبادت کے لائق بھی. اللہ کی معرفت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا علم ہو جانا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. ورنہ اگر معرفت الہی کا مطلب صرف پہچان ہو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, یہ تو سارے پہچانتے ہیں, اللہ رب العزت کو سارے جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتا، عیسائی، سب جانتے ہیں، لیکن ماننا یہ بہت سارے لوگ ہیں نہیں مانتے، اس بات کو مانتے نہیں، پہچانتے ہیں وہ لیکن مانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے رسولوں کو نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ بتلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ان کی اطاعت اور پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ایسے رسول جو شاہد ہیں، گواہ بنا کر، جو تمہارے اوپر گواہ ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا جو اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو لے کر کے آئے تھے. فرعون کے پاس بھی رسول کو بھیجا گیا، فرعون نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا. تو اس بات کا علم، معرفت الہی، اللہ عز و جل کی معرفت، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، رسولوں کو بھیجنے والا ہے، ہمیں جنت اور جہنم میں، ہم اس کی نافرمانی کریں گے جہنم میں، اطاعت کریں گے جنت میں، اس طرح کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھنا یہ ہر مومن کا فرض ہے. اور دوسرا، اسی معرفت الہی کے تعلق سے دوسرا یہ ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے، نہ ہی چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر اسے شریک کیا گیا اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت و بندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے. اس بات کے، یہ بہت بڑا علم ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا علم ہے، اور اس بات کا علم ہو جانا کسی بندے مومن کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس دنیا میں ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ناخوش ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، وہ شرک میں ملوث ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کو علم اس کا نہیں ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ شرک کیا افعال ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں. اور اگر کسی بندے مسلمان کو اللہ اس کا علم دے دے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے سوا تم کسی کو آواز، اللہ کے ساتھ ملا کر کسی کو نہ پکارو، کسی کو اللہ کے ساتھ ملا کر کے نہ آواز دو، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اللہ کے سوا نہ سمجھو. اللہ کے ساتھ فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو. یہ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کو ماننا ہی نہیں اور غیروں کو ماننا، یہ تو خیر کوئی بات ہی نہیں، یہ تو ملحد ہے، کافر ہے، دہریہ ہے. یہاں مشرک کی بات ہو رہی ہے. مشرک کہتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کو مانتا ہو، جب تک وہ اللہ کو مانے گا نہیں تب تک شرک کس کے ساتھ وہ کرے گا؟ وہ تو ملحد ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، دہریہ ہے، بے دین ہے. لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر وہ غیروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تب اس کو مشرک کہا جاتا ہے. جیسے کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اور اپنے آپ کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو دین حنیف پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم دین ملت حنیفی پر ہم لوگ ہیں، آپ ایک نیا دین لے کر کے آئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی لے کر کے آئے تھے، اس کی تجدید کر رہے. لیکن وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ نیا دین لے کر کے آئے، انہوں نے نیا دین پہ، ہم ملت حنیفی پہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا کہ ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم یہودی کہتے تھے، ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے، کرسچن یہ کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیا تھے؟ عیسائی تھے، عیسائی مسیحی تھے وہ. اور جو کفار مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہم ان کے دین پر ہیں، وہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کہ، تو اللہ نے کہا ماں کانا من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، یعنی وہ تینوں کیٹیگری میں سے نہیں تھے، بلکہ ان تمام سب لوگوں سے رخ پھیر کر صرف اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرنے والے تھے، وہ خالص طور پر مائل. دین ہی اسی طرح سے موجودہ حالات میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں، غیروں کو تو چھوڑیے، غیروں کو تو چھوڑیے بھی، خود کلمہ پڑھنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، نماز ادا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اور قرآن کے اوپر ایمان لانے والے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اور اپنے آپ کو منسوب بھی کرنے والے کہ ہم اصلی اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اصلی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا، اور وہ کہتے ہیں ہم جو ہے ہم صحیح ہیں، اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. ان کو اس بات کا ادراک، اس بات کا شعور نہیں کہ وہ شرک میں بلاؤ. تو یہ بہت بڑا علم ہے، یہ کوئی معمولی اس کو نہ سمجھیے. اللہ کی قسم یہی وہ بنیاد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. بہت بڑے متقی، بہت بڑے نمازی، بہت بڑے تسبیح پڑھنے والے، اور بہت بڑے اپنے آپ کو ولیوں کی صفوں میں شامل کرانے والوں کو دیکھ لیں آپ، آپ کو اور اپنے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بلکہ بسا اوقات تو ایسا نظر آئے گا کہ ہم سے زیادہ علم، ہم سے زیادہ عبادت، ہم سے زیادہ تقویٰ، ہم سے زیادہ جو ہے جان اللہ کا تقرب ان کو حاصل ہے. لیکن ایک چیز ہے جو مابہر امتیاز ہے، جو فرق کرنے والی، وہ ہے عقیدہ توحید. اگر آپ اس بندے کو دیکھیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، خلاص خلاص فرق ہو گیا. یہ سب سے بڑا فرق ہے. آج بہت سارے لوگ کسی کی پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دینی ہو، اور کسی کے بلند مقام اور مرتبے کی، اس کے بزرگیت کی گواہی دینی ہو، تو ہمارے یہاں جو ایک مزاج بنا ہوا ہے وہ گواہیوں میں کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں؟ کرامتیں تو اپنی جگہ ہیں، کرامت نہ بھی صادر ہو، آسان سی چیزیں، بہت بڑے نمازی ہیں، تکبیر اولا نہیں چھوٹتی، جب دیکھیں ہاتھ میں تسبیح لٹکتی رہتی ہے، چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں، نظر اٹھ جاتی ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، کسی کی طرف نگاہ کرم کر دی تو مالا مال ہو گئے، کسی جلالی نظر ڈال دی تو وہ فقیر اور غریب اور مسکین بیچارہ ہو گیا. یعنی نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، اس کو بطور شہادت اور بطور مثال پیش کیا جاتا ہے اس کے بزرگی کے لیے، حالانکہ یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہے، یہ بزرگی کی دلیل نہیں. سب سے بڑی بزرگی کیا ہے؟ سب سے بڑی بزرگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ موحد ہے یا نہیں موحد، مشرک تو نہیں ہے. اگر وہ مشرک ہے، اگر اس کے ایمان اور عقیدے درست نہیں ہیں، شرک داخل ہے، تو پھر وہ آسمانوں کے پہنائیوں میں یا آسمانوں میں مسلح بچھا کر کے اڑے، وہ شیطان کہلایا جائے گا، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدکار ہے، چاہے جتنی نماز پڑھے، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے سب برباد. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ واقعہ وہی ہو گیا کہ کسی گاؤں میں ایک کنویں میں کتا گر گیا. اب پورے گاؤں والے مفتی دارالعلوم کے پاس پہنچے اور کہا مفتی صاحب فتویٰ دیجئے، کنویں میں کتا گر گیا. مفتی نے کہا کہ جاؤ پورے کنویں کا پانی نکال ڈالو. اب بیچارے رات بھر گاؤں والے آئے اور رات بھر محنتیں کر کر کے خوب اس کنویں کو صاف کیا، یعنی پانی اس کا نکال کر کے پھینکا، اور پھر نئے سرے سے نئے پانی اس کے اندر، حوض کے اندر، اس کنویں کے اندر انہوں نے ڈالے. صبح ہوئی، مفتی دارالعلوم کے پاس گئے اور کہا مفتی صاحب تشریف لے چلے، دیکھیں ہم نے تو رات بھر محنت کر کے کنویں کو ہم نے کیا کیا ہے، اس کا پانی نکالا ہے اور پھر پاک اور صاف پانی، نیا پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے. مفتی بیچارہ آیا، اس نے دیکھا کنویں کو تو ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، لیکن کتا جو تھا وہ اسی کنویں کے اندر ہی موجود ہے. انہوں نے پانی تو نکالا تھا لیکن کتا نہیں نکالا تھا، اور پھر نیا پانی انہوں نے ڈالا تھا لیکن وہ کتا وہیں پہ وہیں تھا. مفتی نے کہا ظالم، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا کیا؟ کہا حضرت ہم نے تو رات بھر محنت، کہا یہ تو پاک ہی نہیں ہوا ہے، تو ناپاک کا ناپاک ہی ہے. کہنے لگے تو ہماری رات بھر کی محنت ہے، جو ہم رات بھر جاگے, محنت کیے, پانی نکال کر ہم نے نیا پانی پاک و صاف ڈالا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ کہا وہ سب ضائع اور بیکار ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بیوقوفو, جس چیز کو تمہیں نکالنا تھا اس کو تم نے نکالا ہی نہیں. پہلے تو تمہیں اسی کو نکالنا تھا, پھر اس کے بعد پانی کو نکال کر نئے پانی بھرتے تو پھر کہیں جا کر کے یہ پاک ہوتا. تو کتا تو وہی کا وہی رہا, تو پانی تو پھر بھی ناپاک ہے. چاہے تمہاری اب اس کی ان کی محنتیں, ان کی محنتوں کا کوئی آپ کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہوگی؟ اب اگر کہیں جناب نے اتنی محنت کی ہے, لو ایک گلاس پانی اتنی کنویں کا پی لو, آپ پئیں گے؟ نہیں پئیں. آپ ان کی محنت, تو اسی طرح سے کسی کی محنت, کسی کی جدوجہد, کسی کی مشقت, اور کسی کا لنگوٹی باندھنا, کسی کا دریا جنگلوں میں نکل جانا, کسی کا قبرستان کے کھنڈروں میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا, کسی کا در در ادھر ادھر جو ہے چلے کاٹنا, پلے کاٹنا اور تمام سب کرنا, یہ کوئی اہمیت معنی نہیں ہے جب تک کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ درست نہ. آپ نے ہم کو بلایا کسی کھانے پر, بہترین, ہمیں بھوک بھی لگی ہے, کھانے کی خوشبو بھی اڑ رہی ہے, ماشاءاللہ دسترخوان بچے ہوئے ہیں, ہم کو اشتہا بھی ہے, رغبت بھی ہے, بھوک بھی لگی ہے کہ ہم کھانا کھائیں جلدی سے. اب ہم کھانے پہ بیٹھے, آپ نے صرف ایک بات کہہ دی کہ مولوی صاحب, میرا چھوٹا سا بچہ یہیں تھا, وہیں ششو کر دیا ہے اس نے, بغل میں اس کی کچھ چھینٹیں اسی ایک طرف پڑ گئی ہیں, چاروں طرف ایک طرف پڑ گئی ہیں, بس چھوٹی چھینٹیں دو چار پڑی ہیں, چلیں آپ کھا لیں. اب بتائیں, ہمیں بھوک لگی ہے, ضرورت بھی ہے, اور مرنے کا بھی خدشہ ہے, پیاس سب کچھ ہے, میں وہ کھانا کھاؤں گا؟ آپ وہ کھانا کھائیں گے؟ آپ کہیں گے خوب مہمان نوازی تم نے کی, تم ہم اپنے بچے کا پیشاب کھلا پلا رہے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ حالانکہ چند قطرے پڑیں گے, چند قطروں کی بات ہے, اس کی چند قطروں کی بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو بازو کر کے کھا لیں. بے بالکل یہی معاملہ ہے, واللہ یہی معاملہ ہے, پورا دین برباد ہو جاتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے. لوگ تفاہم مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, ارے وہ مسلمان تو ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں بےچارے, روزے تو رکھتے ہیں, حج تو کر, ان سے ایسے ہی کھانے کھلواؤ. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ان سے ایسے ہی کھانے کھلواؤ کہ اس میں خوشبو اٹھ رہی ہے, اس میں حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں, چند خطرے ہی تو ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت لیجئے کھائیے, نہیں کھائے گا وہ تو اپنے جان اور اپنی نظافت, اپنی صفائی کا ان کو تو یہ عالم ہے, اور توحید کو جیسے چاہیں وہ الٹ پلٹ کریں کہ کوئی بات نہیں, یہ مسلمان ہیں, اتنی لمبی چوڑی تعداد ہے, اگر تھوڑی بہت شرک اس کے اندر موجود ہے تو کیا فرق پڑتا نا. دیکھو ایک بات یاد رکھیں آپ, اسلام نے بہت ساری معاملات میں, بہت ساری چیزوں میں لچک ضرور کی ہے, احکام میں, شراب میں, زنا میں, بدکاری, بہت سارے معاملات میں لچک پیدا کی. ایون آپ کسی کے اوپر اگر کہہ رہے ہیں یہ زناکار ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے چار گواہیاں لاؤ, اور وہ چار گواہیوں کی بھی بڑی شدت, اور دیگر احکام ہیں آپ کے, آپ نماز پڑھنا ہے, آپ صحت مند نہیں, آپ کو بخار ہے, پانی سے آپ کو تکلیف ہے, اسلام نے کہا تم کیا کر لو, تیمم کر لو, تیمم سے نماز پڑھ لو لچک. ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو, پر یعنی لچک دیکھیں آپ. پانی نہیں ہے, مٹی سے تیمم کر لو, مسافر ہیں, دو رکعت, چار رکعت والی نماز دو رکعت آپ کے اوپر ہے, جمع بھی کر سکتے ہو, روزے بھی مت رکھو, یعنی لچک دیکھیں آپ. لیکن توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اسلام نے کبھی لچک پیدا نہیں کی, نہ ہی اس کے اندر اس نے کسی قسم کا بنیادی اصولوں سے کبھی اسلام نے سودا نہیں کیا ہے. یہ بنیادی اصول اور ضابطے عقید توحید میں کبھی لچک اس کے اندر قطن, عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ذرا بھی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی سفر کر رہے تھے, کسی بستی سے گزرے, اور بستی والے کس بت کو پوچھتے تھے, اور جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو وہاں سے جو ہے بغیر کچھ چڑھاوا چڑھوائے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دو آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں گئے اور مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. صحابہ نے کہا مکھی کی وجہ سے جنت میں اور مکھی کی وجہ سے جہنم میں, یہ کیسے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے, بستی سے گزرے, اور وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ اس راہ سے گزر تو سکتے ہیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اس بت پر کچھ نہ کچھ چڑھا دیں. تو ان میں سے ایک, انہوں نے کہا بھائی ہم تو مسافر اجنبی ہیں, پردیسی ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہم کیا چڑھائیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہم کیا چڑھائیں. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی چڑھاؤ, کچھ بھی, کہا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس,
چڑھانے کی بات بتا رہا ہوں، چڑھانے کی بتوں چڑھاوا سمجھتے ہیں بتوں کے اوپر، یہ جو درگاہوں پر، استانوں پر، خانقاہوں میں جا کے نذرانے چڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چڑھاوا. اور آج تو وہ مکھی جی بات کر رہے تھے، اور آج تو لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے مرغے اور بکرے چڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گیارہویں ہو بار، یہ سب چڑھاوے. اور چڑھاوے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مزار ہی ہو، نہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ نیت، انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت کیا ہے؟ تمہاری نیت، اور مشرک ہونے کے لیے کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کسی کے مشرک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کام وہ کرے جب ہی مشرک ہوگا، نہ، صرف وہ عقیدہ رکھ لے مشرک ہو جاتا ہے. عقیدہ صرف رکھ لے وہ، کرے نہیں. وہ کہہ رہا جی شیخ عبد القادر جیلانی میں پکارتا تو نہیں ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ غیب کو جانتے ہیں. پکار نہیں رہا ہے، کر نہیں رہا، عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ صرف دل میں عقیدہ رکھ رہا ہے مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا. بولو بولو ہے مشرک ہے وہ. تو شرک کرنے ہو کر مشرک ہونے کے لیے کرنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف بعض بسا اوقات آدمی عقیدہ رکھنے پر مشرک ہو جاتا ہے، اور کر لے تو بہرحال وہ تو سمجھیے جو دل میں تھا اس نے عمل کر لیا. تو آدمی عمل بعد میں کرتا ہے اور مشرک پہلے ہو جاتا ہے. یہ ضابطہ، یہ اصول بھی اپنے ذہن میں رکھیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہنے لگے مکھی ہی مار کے چڑھا دو. ایک نے سوچا کہ بھائی جان بچے گی اور مار کے چڑھا. انہوں نے کہا اگر نہیں چڑھاؤ گے تو ہم مار ڈالیں. اس نے جو ہے ایک مکھی ماری اور اس کے بت پر چڑھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا. فدخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو. اور دوسرے نے کہا بھیا تم بھی چڑھاؤ. نے کہا میں تو نہیں چڑھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز جائز. کہا ہم قتل کر دیں گے. کہا قتل کر دو، لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے عظیمت. اس کو یہ دو چیزیں، ایک ہے رخصت کی راہ اور ایک عظیمت کی راہ. رخصت مینس یعنی آپ کو چھوٹ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن عظیمت یہ ہے چھوٹ ہونے کے باوجود بھی ڈٹ جانا، استقامت. اور کہا نہ ہم تو یہ نہیں کریں گے. کہا مارے جائیں گے. کہا مار دو. فقتلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو لوگوں نے قتل کر دیا. فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرک اور ایک ہے کفر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی کفر، جان بچانا تو بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کفر کے بارے میں ایک قاعدہ رکھا ہے. کفر آدمی کر سکتا ہے، اور جان کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے وہ کفر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. شرط اس کی یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو. اس کا دل مطمئن ہو، اس کی گردن پر کوئی تلوار لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دے دے اللہ کو گالی، اللہ کا حکم ہے، اگر اس کا دل مطمئن ہے گالی دے دے. نبی کا انکار کر دے، کر دے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن شرک کے بارے میں یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن کی کیا بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ تو کہتا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو کفر کر لو، کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہے. لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ کرنا بہرحال یہ روا اور جائز، چاہے جان چلی جائے، لیکن شرک کبھی بھی. میں آپ کو اس مثال دے کر کے سمجھاؤں، چھوٹی سی بات. یہ میری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کبھی جا کے خلط ملط نہیں کرنا پایا؟ ہاں، کہ وہ یہ کہہ کے گئے، وہ فلاں یہ کہہ کے گئے، فلاں یہ کہہ کے گئے. استغفر اللہ، جانے کے بعد لوگ افواہیں اڑاتے ہیں. استغفر اللہ، شیطان ان کو پیچھے سے کانوں میں ڈالتا ہے، وہی کرتا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے. نہیں، اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو عشاء کے بعد پوچھ لیجیے گا، کفر اور شرک میں یہ فرق ہے, کفر اور شرک میں یہ فرق ہے کہ کفر کر لینا دل کے اطمینان کے ساتھ جان بچانے کے لیے, یہ تو اسلام نے روا رکھا ہے, جائز رکھا ہے, یہ اور بات ہے نہ کرے تو اچھی بات ہے لیکن کر سکتا ہے. لیکن شرک کے تعلق سے تمام راستے بند ہیں, شرک نہ کریں آپ. اس کی مثال میں آپ سے, ہماری بیوی ہے, آپ کی بیوی ہے, کہیں پھنس گئی, پھنسنے کا مطلب یعنی کسی ظالم کے ہاتھ میں پھنس گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو انکار کر دے کہ تیرا شوہر تیرا نہیں. اس نے کہہ دیا اچھی بیوی فلانے کے ابو میرے مرد نہیں, میرے شوہر نہیں, چھوڑ دیں, چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیا اس نے. لیکن اس کا دل تو مطمئن ہے نا کہ میرا مرد تو میرا ہی مرد ہے, یہ مردود خواہ مخواہ مجھ سے کہلوا رہا ہے, کوئی بات نہیں. اس نے انکار کر دیا میرا مرد نہیں ہے, تو کیا وہ آپ کی زوجیت سے خارج ہو جائے گی؟ نہیں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھی دیا اور آپ کو پتا بھی چلا کہ فلاں ایک آدمی بدماش ملا تھا, اس نے کہا انکار کرو اپنے شوہر کا, میں نے انکار کر دیا اور میں بچ گئی. آپ کو کوئی رنج ہوگا, کوئی ملال ہوگا کہ میری بیوی نے میرا انکار کر دیا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں دل سے یہ مطمئن ہے میرے ہی پاس آئی ہے جان بچا کے, بچانے کے لیے اس نے میرا انکار کر دیا میرے بارے میں, مجھے گالی دے دی یا میرے باپ کو گالی دے دی یا مجھے کچھ کہہ دیا, نو پرابلم, کوئی بات. لیکن اچھا آپ کو غصہ بھی نہیں لگے گا, لیکن اگر وہ اپنی عزت کا سودا کر لے, یعنی اس اپنے جسم میں جو آپ کی امانت ہے, جو آپ کی امانت ہے آپ کا جسم, اگر اس میں اس غیر مرد کو اس نے شریک کر لیا, ساجیدار بنا دیا, تو پھر آپ کے دل پر کیا گزرے گا بتائیں؟ وہ لا شک شبہ, وہ لاکھ کہے لیکن آپ مطمئن نہیں ہوئے, یار یہ کیسے ہو گئے؟ اس کے لیے عدت گزروائیں گے, اس کا رحم صاف کرو, یعنی بہت ساری چیزیں آئیں گی, تب جا کے کہیں اطمینان ہوگا, اطمینان بھی نہیں ہوگا. اور وہ لاکھ کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں لیکن وہ اپنے عزت کا کہیں سودا کروائے ہو, تو آپ اسے برداشت بولیے نہیں کریں گے. بہن ہی اسی طرح سے ایک مثال دے کر کے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, وللہ المثل الاعلی, اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ یہ ہے فرق کفر میں اور یہ ہے فرق شرک. اللہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو, لیکن شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے, ظلم ہے, ان الشرک لظلم عظیم. تو عزیز دوستو اور بھائیو, یہ بہت بڑا علم ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کے بارے میں اس بات کا علم رکھنا کہ اللہ رزاق ہے, خالق ہے, مالک ہے, مارنے والا, جلانے والا, نبیوں کو بھیج کر ہمیں جنت اور دوزخ کی راہیں بتلانے والا اللہ ہے, وہیں اس بات کا بھی علم رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ناخوش کس سے ہوتا ہے, راضی کس سے ہوتا ہے اور ناراض کس سے ہوتا ہے, اس بات کا علم حاصل کرنا, جو بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے گمراہیت کے راہوں پہ ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں شرک میں وہ مبتلا ہے. یہ ہے دوسری چیز اس تعلق سے, اور جس کی دلیل میں نے بتائی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ جائے, چاہے کوئی فرشتہ ہو, چاہے کوئی رسول ہو, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سمجھ آئی آپ کو. اور تیسری چیز ہے اس بات کا علم حاصل کرنا کہ جو اللہ کی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, اور وہ لوگ جو اللہ کی توحید کے اوپر عمل کریں, ان کے ساتھ دوستی, ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا, لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں, اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھیں, یا اللہ کی توحید میں شرک, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و رسالت میں وہ شرک کے مرتکب ہوں, وہ بھلے قریب سے قریب کیوں نہ ہوں, ان کے ساتھ اپنے قلبی تعلقات, قلبی روابط ہرگز ہرگز نہیں رکھنے چاہیے. اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک تعالی میں نماز کے بعد بتانے کی کوشش کروں گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو اس بات پہ اوپر چل رہی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے یا ان سے دشمنی رکھنے والے یا ان کی راہوں سے اعراض کرنے والوں سے وہ دوستی کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں. ان سے الگ رہنا، ان کا بائیکاٹ کرنا ایسی صورت میں اسلام کے اندر جائز ہے جب وہ مشرک ہوں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہوں سے ہٹے ہوئے ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں یا ان کی مخالفتیں کرتے ہوں، بھلے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے اپنے اہل و عیال ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے جو صفات ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان لکھ دیا ہے کہ وہ مومن. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے، فرشتے اس کی حمایت اور اس کی مدد کرتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دشمنی کرنا، عداوت رکھنا، اس کا بائیکاٹ کرنے کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا پھل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ ان کے سینوں پر ایمان لکھ دیتا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں. اور یاد رکھو، خبردار رہو، ان حزب اللہ هم المفلحون. جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی فلاح پانے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو موحد ہیں، متبعین ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہونا چاہیے وہ برقرار رکھے. ولا اور برا یہ ایمان اور عقیدے کا ایک اہم جز اور اس کا حصہ ہے. کسی مومن کے اندر اگر ولا اور برا کا یہ حصہ موجود نہیں ہے یا یہ جذبہ موجود نہیں، ولا ان لوگوں سے ولا ہو، دوستی ہو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوں، مشرک نہ ہوں، موحد ہوں، متبع سنت ہوں، بدعتی نہ ہوں، اور یا اللہ اس کے رسول کے منکرین نہ، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، انہی لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، جن کا ایمان بھی سچا ہو، جن کا عمل بھی سچا ہو، جن کا اخلاق بھی سچا ہو. ٹھیک ہے، یہ ان کی صفات ہوتے ہیں اور ان کے یہ ثمرات ہوتے ہیں. اور براءت یعنی بالکل علیحدگی اور دوری ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول سے دوستی نہیں کرتے، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان لوگوں سے بالکل برات کا اظہار کرنا چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس خرم جنت میں چلے جائیں گے، جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ کہہ لیا، خلاص جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے. نہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. جو لا الہ الا اللہ کہے اور انکار کرے، کفر کرے ان تمام معبودان باطلا کا جن کی پرستش کی جاتی ہے، جب تک ان کے ساتھ براءت کا اظہار نہیں ہوگا، جب تک ان کے ساتھ براءت کا اظہار، الہدگی کا اظہار نہیں ہوگا، کہ ہم ان سے بری ہیں, ہم ان سے دور ہیں. جب تک ان کا انکار نہیں ہوگا تب تک مومن کامل آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے, اس کا لا الہ الا اللہ سچا نہیں ہو سکتا ہے, وہ اپنے اس قول میں سچا نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ کو مثال دیکھیں ذرا, آپ سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے ذریعے سے مسلمان ہوا, مثال کے طور پر اسلام لے آیا وہ, اب جناب علی نماز بھی پڑھ رہا, روزے بھی رکھ رہا, سب کچھ کر رہا ماشاء اللہ. آپ کہیں راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا وہ کسی چرچ سے نکل رہا ہے, یا آپ چرچ کے گیٹ پر کھڑے ہیں, آپ گزرے اور آپ نے دیکھا کہ جناب علی وہاں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے یا وہاں کچھ دعائیں کر رہا ہے چرچ کے دروازے پر, اب آپ کو کیسا لگے گا؟ بولو, آپ یقین کریں گے کہ مسلمان ہو گیا یہ؟ بولیے, آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ بات ٹھیک ہوگی, یار یہ تو کلمہ پڑھا ہے, اتنے مسلمان ہوا, لیکن یہ چرچ چرچ کے اندر بھی جاتا ہے, وہ عیسیٰ مسیح کی تصویر کو سر جھکاتا ہے, اس کو چومتا ہے, مسلمان کہیں گے آپ اس کو؟ کہیں گے ہم اپنی بیٹی بہن اس کو دیں گے شادی کے لیے؟ اگر وہ آئے آپ نے دیکھ لیا, کہے گی بھائی آپ کی بہن جوان ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, میرے ساتھ بیاہ دو, میں مسلمان ہوں, آپ چماٹ کھینچ کے مارو گے, بغیرت, میں نے تجھے چرچ کے گیٹ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے, وہ لاکھ ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ مانو گے اس کو؟ میرے عزیز, وہ ایک نیا شخص ہے جو اسلام میں داخل ہوا ہے اور اس سے یہ حرکت ہوئی ہے, اور آپ اس قسم کی تصورات اس کے سلسلے میں رکھ رہے ہیں. یہ جو آبائی مسلمان بنے ہوئے پھر رہے ہیں, اور صرف یہی نہیں کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بلکہ جدھر دیکھو ادھر خانقاہیں, درگاہیں, چوکھٹیں چوم رہے ہیں, شد علم تازیے پیروں کے پرستیاں اور قبر پرستیاں اور شد علم پرستیاں چوکے پوج رہے ہیں, ان کے بارے میں اعلیٰ جناب لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ کہاں سے, یہ زمزم سے دھلے دھلائے ہیں؟ نہ, ہرگز نہیں. ولا اور براء کا مطلب یہی ہے کہ براءت کا اظہار کیا جائے, خلاص, کوئی تعلق, کوئی رشتہ ایسے لوگوں سے نہ رکھا جائے. تب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام, باپ جیسی ہستی, باپ کی اطاعت کرنا, بربادی کرنا, اس کے حکم کو ماننا, اس کے ساتھ اس کے سلوک کرنا, سب کچھ. لیکن باپ نے جب انکار کیا ان کی دعوت پر, تو انہوں نے کیا کیا؟ میں تم سے جدا ہوتا ہوں, الگ ہوتا ہوں, خلاص, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں, پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کروں. دعا کے راستے تو کھلے ہوئے ہیں, دعا آپ جہاں بھی رہیں اپنی قوم کے لیے کریں, اپنے قبیلے کے لیے کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے کریں, اپنے خاندان کے لیے کریں دعا, ان کی ہدایت کے لیے. لیکن دوستی, رشتے, ناطے ان سے ہونے چاہیے جو لوگ سچے ہوں اپنے کلمہ توحید میں, جو لوگ سچے ہوں اپنے ایمان میں, جو سچے ہوں اپنے اخلاق میں, جو سچے ہوں اپنے معاملات میں. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے یہ کیا کہتے ہیں, اجر ہے اور ان کا یہ ثواب ہے. اور یہ بات بھی ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ملت ابراہیمی, جسے ہم حنیفی کہتے ہیں, ملت حنیفی, یعنی حنیف کا مطلب یہ ہے کہ تمام برے راہوں سے, شرک کی راہوں سے مڑ کر اللہ کی توحید کی راہ کی طرف اپنے رخ کو اختیار کر لینا, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہے اور ان کا راستہ ہے, وہ حقیقت میں کیا ہے کہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کی جائے, اور اللہ کے دین پر خالص دل کے ساتھ عمل کیا جائے, اور یہی وہ اہم بنیادی مسئلہ اور بنیادی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات کو پیدا کیا, تمام, صرف انسانوں کو نہیں بلکہ تمام چیزوں کو, خاص طور سے انسان اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا. چنانچہ فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت, یا بدوننی, صرف میری وہ عبادت کریں, مطلب یہ ہے کہ میری وحدانیت بیان کریں, میری وحدانیت یعنی میرا اکیلا پن, جو میں اکتا ہوں, اکتا, ایک ہوں, اکیلا ہوں, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. ایک کا مطلب یعنی اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے, اپنی عبادتوں میں بھی تنہا ہے, یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک, توحید اسی کو کہتے ہیں, اسی کو, ایک کو پکارا جائے, ایک کی عبادت کی جائے, ایک کے سامنے سر جھکایا جائے, ایک سے اپنے مسائل حل کرائے جائیں, ایک سے اپنے سوالات کیے جائیں, ایک سے طلب کیے جائیں, ایک بس توحید. اس کی ذات بھی ایک ہے, اس کے صفات بھی, اس کے اندر بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے, تنہا اکیلا اس کو تصور کیا جائے, اس کی عبادت و بندگی میں بھی اسے کسی کو, اس کا ساجیدار, اس کا کوئی پارٹنر نہ بنایا جائے, اس کو اس میں اکیلا رکھا جائے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اللہ کی توحید ہے یہ, اور اس کا مطلب توحید کا یہی ہے کہ تمام عبادتوں میں اللہ کو اکیلا اور تنہا سمجھا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ نے جو تمام برائیوں سے اپنے بندوں کو یا اپنی امتوں کو روکا ہے, ان میں سب سے بڑی اور اہم اور خطرناک برائی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ شرک باللہ ہے. وہ شرک باللہ ہے. زنا نہیں, چوری نہیں, بدکاری نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, دوسری برائیاں دوسرے نمبر پہ ہیں. سب سے بڑی برائی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ شرک باللہ ہے. اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پکارا جائے, دعوت دعا کیا جائے, دعا کیا جائے, سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, صرف اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عبادت ہی کرنی ہے تو عبادت کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نماز, روزے, حج, زکات کرنے والے ہوں گے, عبادت ہے, لیکن شرک سے بچ سکتے ہیں, اس کی گارنٹی بولو؟ اس کی گارنٹی نہیں ہے. صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں ہے. کیا آپ عبادت پہ عبادت کیے جائیں, تسبیح تک تسبیح ڈھکیلے جائیں, آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیں, تہجد کے تہجد پڑھتے جائیں, روزے پہ روزے رکھتے جائیں, اور جا کے ادھر ادھر درگاہوں کے اوپر دست سوال بھی دراز کیے جائیں, جا کے ان کو غسل, ان کو مشکل کشا حاج روا بھی سمجھا جائے, اور بدعقیدگیاں بھی کی جائیں, غیروں کو شریک بھی کیا جائے, عبادت بھی کریں. اللہ فرماتا ہے عبادت بھی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ آپ یاد رکھیں بنیادی طور پہ. تو آئندہ کسی کی نمازوں اور کسی کے تقوی اور کسی کے ماشاءاللہ چغے اور اس سے دھوکے میں آئیں گے آپ؟ بولو نہیں. بھلے وہ آسمان پہ مسلح بچھا کے اس کے بارے میں بیان کیا جائے یہ اڑ رہا ہے, اگر وہ بدعقیدہ ہے نا, تو وہ کون ہے؟ بولو, وہ شیطان. وہ کون ہے؟ ڈرنا نہیں, ڈرا دیا گیا, ڈرا دیا گیا, اس کے قریب نہیں جانا. اولیاء اللہ ہیں, اولیاء اللہ نہیں, اولیاء الشیاطین ہیں. یہ اولیاء اللہ. اور عجیب و غریب, دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بڑی عجیب بات میرے دماغ میں اچانک آئی ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ شیطان نے, واہ واہ کیسا بے خوب بنایا ہے, اللہ کی قسم خوب خوب دھوکا دیا. کہتے اس نے کہا کہ اس نے سوچا اب یہ ایسے نہیں آئیں گے, باقی کے بارے میں کیا کہا گیا اب آج باقی کے بارے, یعنی ایسا شعور دیا گیا کہ یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ جو ولی اللہ کا نام ہمارے ملکوں میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں, جب ولی اللہ کا نام آتا ہے, یا آپ کے برطانیہ میں, یاد برمنگھم میں کبھی یہ آ گیا ولی اللہ, آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے؟ ایمان سے بتلائیں, بلکہ 99% لوگوں کا دماغ کہاں جاتا ہے بولو؟ پاک پٹن شریف جاتا ہے, لاہور شریف جاتا ہے, بھارت شریف جاتا ہے, بمبئی شریف جاتا ہے, کراچی شریف جاتا ہے, ہے کہ نہیں, اجمیر شریف جاتا ہے, بغداد, بس یہی جاتا ہے کہ نہیں جاتا. جب بھی ولیوں کا نام آئے, یعنی یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, تو آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے؟ وہی جاتا ہے. یہ ایک شیطان نے, یہ ایک شعور دیا ہے, ایک دماغ, ایک فکر اس نے, ایک نظریہ دیا ہے کہ جو مر گئے وہی ولی اللہ ہے. اب ولی اللہ پیدا بولو نہیں ہو سکتے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ چھٹی صدی میں جو پیدا ہوا, دوسری چوتھی صدی میں جو پیدا ہوا, پانچویں صدی میں پیدا ہوا, وہی ولی اللہ ہو سکتا ہے, یا اس کا پیٹا ولی اللہ, یا اس کا پڑ پوتا ولی اللہ, یا لکڑ پوتا, چکڑ پوتا, یعنی اسی کے خاندان والے ہی ولی اللہ ہو سکتے. آپ ولی اللہ نہیں ہو سکتے, عام مسلمان ولی اللہ نہیں ہو سکتا. کہا گیا نہیں, شیطان نے کہا تم نہیں ہو سکتے, تو پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ کہا بس ان ولیوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ, تم تو ولی اللہ ہونے سے رہے. ان کو یہی سبق دیا گیا, واللہ بدلا رہا, بھائی ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ, بیعتیں کر لو. اب بیعت کر لو, سلسلے قادریہ ہے, نقشبندیہ ہے, سہروردیہ ہے, تیجانیہ ہے, بدویہ ہے, رفاعیہ ہے, چشتیہ ہے, ان میں شریک ہو جاؤ, یہ خود ہی تمہیں بخشوا لیں گے اور جنت میں لے کے چلے جائیں. ایک پیر نے بیان کیا کہ میں جنت کے کھٹکے پکڑ کے کھڑا رہوں گا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک کہ میرے سارے مرید جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ، یہ اس دور کا پیر ہے۔ اس بے غیرت کو یہ بڑے بڑے انبیاء نبی رو رہے، بلبلا رہے، گڑگڑا رہے، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم جیسی ہستیاں اللہ کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر رو رہے ہوں گے۔ یہ مردود کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میرے پورے مرید جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ اب بتائیں کتنا آسان نسخہ جنت میں جانے کا ہے کہ جناب علی نہ مسالہ لگے، نہ ہلدی، مال بھی اپنا کھرا ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ اب ولی اللہ ہم نہیں بن سکتے، نہ آپ بن سکتے ہیں، خلاص اس کا مطلب یہ ہے بزرگ یہ ولی اللہ جو مر گئے انہی کے سلسلوں میں ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیں شیطان کی کثرت ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک ایک بندوں کو ولی بننے کا حکم دیا ہے اور فرمایا تم سب ولی بنو، تم سب ولی بنو، تم سب پرہیزگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا، دوست ہے ان کا جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنا دوست بننے کا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں، وہی لوگ کیوں کون ہیں؟ مومن ہیں، وہی لوگ ولی ہیں، انہی کو قیامت کے دن بھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف اور غم۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ شیطان نے بڑا عجیب و غریب دھوکہ دیا کہ تم ولی اللہ نہیں بن سکتے، وہ ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے رہو، ان کی ڈیگیں پکاتے رہو، ان کے عرس کرتے رہو، ان کے فاتحے کرتے رہو، ان کی میلاد کرتے رہو، ان کے ذکر کو کرتے رہو، تم انہی کے صدقے میں جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت اگر صدقے اور طفیل میں ملنا ہوتی تو ابو جہل، ابو لہب اور ابو طالب یہ تمام سب نبی کے طفیل میں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ چلے جاتے کہ نہیں چلے جاتے؟ استغفر اللہ۔ تم مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو جانو، یہ بہت بڑا اہم عقیدہ ہے توحید کا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جس کو نہ ملے وہ سمجھو بد نصیب، سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور آج 75% مسلمان اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جہاں عبادت مطلوب ہے، صرف عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ براءت بھی، شرک بھی، عدم شرک بھی، اور اس کا یہ بھی مطلوب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ہماری بیوی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں یا آپ بھی میرے شوہر ہیں، کیا ہیں بولو؟ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہہ دے کہ عمر، عمر سے کہہ دے کہ عمر میں آپ کی بھی، آپ میرے بھی شوہر، آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ کا دل کہاں جائے گا، دماغ کہاں جائے گا؟ وہ کہے عمر آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ کہیں گے اس نالائق نے ایسی بات کہی ہے، آپ بھی میرے شوہر ہیں، یعنی اس کا کوئی اور بھی ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت یہ کہہ رہی آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ ہی میرے ہیں، آپ ہی میرے سرتاج ہیں، آپ ہی میری زندگی ہیں، تو خلاص آدمی خوش ہوتا ہے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کی بھی عبادت نہیں، اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بے والے جتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں نا، بے، یہ سب بے بیوقوف لوگ ہیں، یہ بے سے بیوقوف، یہ سب وہیں جائیں گے، چاہے بی گروپ ہوں چاہے ڈی گروپ، سارے بے ہوں، بے آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے اللہ ہی کے لیے بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھو، بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کی قسم۔ جس نے شرک کی حقیقت کو سمجھ لیا، جس نے توحید کو جان لیا، واللہ اس کے لیے سمجھیے کہ معاملہ آسان ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض من الخطایا، اے ابن آدم اگر میرے پاس زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں تم لے کر کے آؤ اور مجھ سے اس حال میں تم ملاقات کرو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو میں تم سے زمین بھر کی مغفرتوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے. اور بیوی میری لاکھ زبان دراز ہو, گالی دے, لاکھ پھوہڑ ہو, غلطی کرے, کھانے میں مرچی تیز کر دے, نمک تیز کر دے, کچھ بھی کر دے, جلا دے, واللہ ہم کبھی ہم اس کو جھیل لیتے ہیں, لیکن وہ لاکھ متقی پرہیزگار, نماز پڑھنے والی, اللہ رسول کو یاد کرنے والی, صدقہ خیرات کرنے والی, ایک شب اگر کسی غیر مرد کو اپنے بسترے میں سلا لے, آپ بتائیں اس کی نماز, اس کے روزے, اس کے تقوی, اس کی خدمات آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ بتائیں کوئی حیثیت ہوگی؟ آپ لات مار کے اسے دروازے سے باہر کر دیں گے, مردود نہیں, تو نے ہمارے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک کیا, بھلے وہ تمہارا حقیقی جگری دوست ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو بالکل, بھلے اللہ کے کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو, مقرب بندے کیوں نہ ہو, فرشتے کیوں نہ ہو, محبوب بندے ہو, اللہ کے ساتھ انہیں پارٹنر بناؤ گے, شریک کرو گے ان کے ساتھ اللہ کے صفات میں, اللہ کی عبادتوں میں انہیں بھی شریک کرو گے, اللہ کی قسم بدلا رہے ہیں کہ اللہ کبھی اس سے راضی اور خوش نہیں ہو. بالکل سمجھنے کے لیے بات واضح ہے, لیکن اپنے بیویوں کے مسئلے لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں, اللہ کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کا فرض ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں, اللہ کے لیے آپ مار کھاؤ, گالیاں سہو, کچھ بھی کرو, اپنے مال, اپنے پیسے, چاہے یہ بیچارے جو مسجدوں میں پیک بند ہیں, قلعہ بند, ستار بند, کانوں میں روئیاں ٹھونس کر کے مولویوں نے بٹھایا ہوا ہے, اللہ کی قسم ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ معروف و مشہور لوگ ہیں, پہنچ جائیں گے دھکے دے کے پہلے ہی باہر کر دیں گے. آپ تو غیر معروف ہیں, چلے گئے, آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے دو باتیں کی, چند لوگوں سے ملاقات کی, کہتے ہیں ہدیے میں دیں, پمفلٹ تقسیم کر دیے, خلاص آپ اپنے حق سے بری ہو گئے. یہ آپ کی ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ کی قسم آپ روئیں ان کے لیے, آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے جنہیں جنت کی طرف جانا چاہیے, یہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر یہ شیطانی ایجنٹ مولوی ان کو جہنم کی طرف اپنے پیٹ کے لیے لے جا رہا ہے, اپنا پیٹ بھر رہا ہے, ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. واللہ اس کے لیے گڑگڑائیے, اللہ سے پریشان رہیے, آپ سوچئے, غور کیجئے کہ کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ ان بیچارے جو مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ بیچارے جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے, آپ کی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا بکرا, اس کو چلانے دیں, اس کو رونے دیں, اس کو گڑگڑانے دیں, اچھلنے کودنے دیں, یہ تو مریض ہے, یہ مریض ہے, یہ کچھ کودے گا, اچھلے گا, چلائے گا, گالی دے گا, سب کچھ دے گا, لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اسے گولیاں دیں اچھی اچھی بہترین انداز سے, تاکہ وہ جو ہے درست اور صحیح ہو. پیار اور محبت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فرض ہے ہمارا کہ نہیں ہے؟ ہاں, اللہ کی رحمت سے اب خود ہی سمیٹنے کی کوشش نہ کرو, ان محروم لوگوں کو بھی یہ نعمت دو اور ان کو بانٹو. باقی باتیں انشاءاللہ تبارک تعالی ہم بعد میں کریں گے. انشاءاللہ انہی چند باتوں پر, نصیحتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو صحیح دین اور صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں, اور جو حاضرین ہیں, سامعین ہیں, اللہ ان سب کو, ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور جہنم سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی.
آپ کے رشتے دار جو مشرک ہیں, اگر ان کو بائیکاٹ کریں تو دعوت کیسے دیں؟
بائیکاٹ کا مطلب, بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اگر ہمارے رشتے دار ہیں, اگر ان کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو دعوت کیسے دیں گے؟ بائیکاٹ کرنا ایک الگ چیز ہے اور دعوت دینا ایک الگ چیز ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے شادی بیاہ نہ کریں, آپ ان سے رشتے ناطے نہ کریں ان کے ساتھ. ہاں, دعوت, آپ ان کو دعوت دیں, ان کو بلائیں, آپ ان کو بلائیں, ان کو کھلائیں پلائیں, ان کو دعوت دیں, لیکن رشتے ناطے جو ہوتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ محبت جو ہوتا ہے, جو ہوتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کی محبت مومنین اور صالحین کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کی نیت یہ ہوگی ہم ان کو بلا رہے ہیں, قریب کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم دعوت دیں گے بس, لیکن قلبی محبت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مشرک ہیں. بہرحال, اور کوئی سوال؟ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں. کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں,
اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. آپ لوگوں میں کوئی بتا سکتا ہے اس کے شروط کتنے ہیں؟ ہاں کتنے؟ سات کی ساٹھ؟ سیون ہے. ہاں کتنے ہیں؟ اور صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ لوگوں میں کوئی بتائے, آپ آپ نہیں کوئی دوسرے سے آپ بتائیں نمبر ایک کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیر. نمبر ایک کیا ہے؟ علم. نمبر ایک علم, جس کو آپ نے آج درس میں سنا ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اس بات کا علم حاصل کر لو. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو. یہ کلمہ لا الہ کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے, اور یہ دندانے, ٹھیک ہے؟ اس موضوع پر میں کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور اس کی تشریح انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. اور کوئی سوال؟ نہیں نہیں بس خلاص, اس کو کلوز کر دیجئے, اس کو دوسرے سوالات میں آئیے. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں ہے تو خلاص. محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز دوستو, بزرگو اور بھائیو, آج اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی نے آج پھر یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم سب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائی ہوئی بنیادی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, اور ہمارے سننے اور بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنائے, اور سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. دوستو, کل کے درس میں میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھیں, جس میں میں نے یہ بتلایا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جن اہم اور ضروری باتوں کا جاننا, جن باتوں کا جاننا اہم اور ضروری ہے, وہ تین باتیں ہیں, اور اس کی کچھ مختصر سی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں. آج میں انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کی شرح اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور عمل کی توفیق بخشے, آمین. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کے یا دین کے یا اس کے بنیادی تین چیزیں کون کون سی ہیں, تین اہم اور بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں, تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی معرفت, جو ایک بنیادی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے. نمبر دو, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نمبر تین, جو دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے, یعنی اسلام یا شریعت کی معرفت. یہ تین اہم بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا, جن کی معرفت, جن کی پہچان, جن کی شناخت, جن کے بارے میں معلومات لینا, نالج لینا, یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی اس کے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. تو آئیے اللہ کی معرفت کے تعلق سے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت, یا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ من ربک, آپ کا رب کون ہے, آپ کا پالنہار پیدا کرنے والا کون ہے, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ میرا پالنہار میرا رب وہ اللہ ہے، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تمام کائنات کو، تمام دنیا کو جس نے پیدا کیا، جس کا وہ پالنہار ہے اور جس کی نعمتیں ہم بھی پا رہے ہیں اور تمام کائنات اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود، عبادت کے لائق اس کے سوا اور کوئی ذات، کوئی شے نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی ہمارا، میرا معبود میرا اللہ ہے. اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پیدا کرنے والا، تمام عالموں کی پرورش کرنے والا پالنہار ہے. اور ظاہر ہے عالم صرف ایک نہیں بلکہ بہت سارے عالم ہیں. عالم دنیا ہے، عالم آخرہ ہے، عالم شباب ہے یعنی عالم جوانی ہے، عالم طفولہ ہے بچپنے کا عالم ہے، عالم بڑھاپا ہے، عالم تحت الثرا ہے، عالم پانی ہے، یعنی عالم بہت سارے ہیں اور انہی عالموں میں سے ایک جز ہم اور آپ بھی ہیں. آپ بھی ایک عالم ہیں، آپ بھی ایک عالم ہیں، آپ بھی ایک عالم ہیں. آپ کے اندر جو چیزیں ہیں، 360 جو ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، یہ پورا ایک عالم ہے جو اپنا کام نظام کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو چونکہ ہم بھی ایک عالم ہیں اور تمام کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہمارا بھی پالنے والا اللہ ہے. اب اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے معلوم ہوا کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ ہی رب ہے، کیسے آپ پہچانیں گے، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو اس کی آیات اور اس کی نشانیوں سے ہم نے پہچانا ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے رات ایک نشانی ہے، دن ایک نشانی ہے، سورج اور چاند یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور زمین اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے درمیان اور یہ خود بھی جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. تو ہم نے ان نشانیوں کو دیکھا اور سوچا اور تدبر کیا، غور کیا، فکر کیا، تو ہم نے یہ سمجھا کہ ان زمینوں، ان آسمانوں، ان چاند اور ستاروں اور ان ہواؤں، ان فضاؤں کا پیدا کرنے والا پالنہار، ان کے اوپر حکم چلانے والا کوئی نہ کوئی ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ عزوجل کی ہے. چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ تمام سب اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فصلت آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات و دن کا آنا اور جانا ہے، سورج اور چاند ہیں. تو اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، اے جناتوں، اے ذی شعور، اے عقل والوں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو. اللہ کی نشانیاں ہیں یہ، ان کا سجدہ روا اور جائز نہیں ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس ذات کے لیے سجدہ کرو، اس ذات کا سجدہ کرو، اس ذات کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ جس نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. جو پیدا مخلوقات ہیں، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہیں، بحیثیت مخلوق تم سب برابر ہو، تم ایک دوسرے کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ بلکہ اس کا سجدہ کرو جس نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کے عبادت گزار ہو اور اس بات کا تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان تمام سب چیزوں کا سجدہ نہ کرو بلکہ صرف اللہ عزوجل کا سجدہ کرو. اسی طرح اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا کے لوگو، تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہارا پالنہار، تمہارا مربی کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن کے اندر، ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا. یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پوری دنیا زمین اور آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد کیا اسی کائنات کے اندر وہ رہا, یعنی اسی زمین میں رہا وہ؟ نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا ثم استوى على العرش, پھر وہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. یہ عقیدے کا بہت اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کو چاہیے کہ غور کرے. جیسا کہ آج کل یہ بدعقیدیاں ہمارے درمیان عام ہیں کہ جب پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے, بلکہ اللہ آسمان میں ہے. چنانچہ ایک چرواہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی, اور اس کو صحابہ کی نوکرانی تھی, وہ غلام تھی وہ, اور وہ بکریاں چراتی تھی. کسی بات پر ناراض ہوئے اور اس لڑکی کو انہوں نے پیٹا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے پورا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمراہ لے کر کہنے لگے, تم مجھے اس لڑکی کے پاس لے کے چلو جو بکریاں چراتی تھی, اس کے پاس لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ, این اللہ, فاشارت الى السماء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو اس نے کہا, اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف, کہا انہ فی السماء, اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں. تو آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے, اس لڑکی نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. چنانچہ صاحب نے اس کو آزاد کر دیا. تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود, بولو, اللہ ہر جگہ موجود نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. البتہ اس کا علم تمام چیز کو, وفی کرسی و السماوات والارض, اس کا علم تمام چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اور اس کو کسی چیز نے گھیرا ہوا نہیں, بلکہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی, کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا ہے. تو آج جو بدعقیدیاں عام ہوئی ہیں, چنانچہ اسی بیس پر کہ اللہ ہر جگہ ہے, صوفیہ نے اور بہت سارے گمراہ لوگوں نے بے شمار عقیدے بنائے, اللہ ذرے ذرے میں ہے, اللہ کا نور ہے, مجھے یہ نظر آیا, مجھے دنیا بھر کے خرافات اور حلولیین, اور پھر وحدت الشہود, وحدت الوجود, اور پھر جناب علی, یعنی بہت سارے بدعقیدیاں عام کی گئیں, نعوذ باللہ من ذلک, اور اس طرح سے بدعقیدگی پھیلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کہو اللہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش کے اوپر مستوی. مجھے ایک بات یاد آئی, ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں مشکل تو یہ ہے کہ عوام الناس بھی اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ. ایک صاحب لکھے ہوئے, انہوں نے لکھی اپنی کتاب کے اندر کہ میں ایک مسجد میں گیا, بیٹھا ہوا تھا نماز کے انتظار میں, تو ایک بڑے بزرگ تھے, سفید ریش تھی, وہ بھی بیٹھے ہوئے. اب ہم ہی دو انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے, تو ان بزرگ نے ہم سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ بتلائیں کیا اللہ کے رسول غیب جانتے تھے, کیا اللہ کے رسول غیب جانتے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جانتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, خود نبی کی زبان پر نبی نے کہا لا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا ہوں. تو وہ بندہ جو تھا, بزرگ جو تھے, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ قرآن میں موجود. انہوں نے کہا اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو میں ایسے قرآن کو مانتا ہی نہیں. اٹھ کے چلا گیا. استغفر, یعنی جہالت کی حد ہے یہ, جہالت کی یہ حدیں ہیں کہ ہم ایسے قرآن کو مانتے ہی نہیں جس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوں. اگر آپ یہ کہیں اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش پر بلند ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے رحمان علی العرش استوى, تو وہ پھر فوراً پھر اپنے مولویوں اور اپنے عالموں کی باتیں ذہن میں لائیں گے. اللہ کے بندے, اللہ کا قرآن موجود ہے, اللہ کا کلام موجود ہے, ائمہ سلف کا اس کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل السنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں جانتا نہیں اللہ کہاں ہے, وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے, وہ کافر ہے. ائمہ رحمہم اللہ, ائمہ اہل السنہ والجماعت جو تھے, ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی, یہ بدعتیوں کا اور غیر بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اور اللہ ذرے ذرے میں ہے, اور اللہ فلاں فلاں میں. یہاں تک لکھا گیا, بعض اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہنے والی جماعتیں جو دعوت و تبلیغ کی طرف منسوب ہیں, کرتی ہیں, یہاں تک انہوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہفتوں پیشاب اور پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے, کیونکہ حمام میں بھی انہیں انوار الہی نظر آیا کرتے تھے. یہ دیکھیں حلولی, بلکہ ایک امداد اللہ مہاجر مکی ہیں, بہت بڑے پیر ہیں لوگوں کے, اپنے اپنی جماعتوں کے, ان کے آئے, وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ جلال میں تھے, اور بہت بڑے جلال میں تھے وہ, اتنے جلال میں تھے کہ اتفاق سے جلال سمجھتے ہیں نا جلال, یہ باب جلال میں بہت آتے ہیں, جلال میں آتے ہیں تو بس الٹے حرام کو حلال اور حرام حلال کو حرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس یہ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے یہی ظالم میرے تیرے پینے میں ہے نا. تو یہ نگاہوں سے پینے والے لوگ ہے نا, انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی جلال میں آئے ہوئے تھے, بڑے جوش میں تھے اور اتفاق سے ایک کتا سامنے سے گزرا, اس کے اوپر نظر جلالی جو ڈالی تو وہ کتا ولی ہو گیا. واللہ امداد السلوک سلوک جو ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, حاج امداد اللہ مہاجر مکی, یہ دونوں گروپ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں, پیر مانے جاتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ایک گائے ہے جس کے دودھ پینے والی دو اولاد تھی ہے نا. یہ بی گروپ بھی ڈی گروپ بھی, معذرت کے ساتھ میں کسی کا وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ حقیقت یہ چیز لکھی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی کتا ولی ہو گیا, پھر وہ کتا پورے شہر کے اندر گھوما تو شہر کے سارے کتے اس کے پیچھے لگے. پھر وہ گیا ایک کسی میدان میں کتا مراقبہ کر کے یعنی سر چکا کے بیٹھا تو حلقہ بنا کر سارے کتے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے, یعنی اس کتے نے دیگر کتوں کے اوپر نظر ڈالی تو وہ سارے کتے بھی ولی اللہ ہو گئے. استغفر اللہ, یعنی یہ عقیدہ ہم نے کہا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے جبریل کا انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل اب آئیں. جبریل کے آنے میں تاخیر ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے, کہا جبریل اندر آئیے, ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول, آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلا بیٹھا ہوا ہے اور جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل, یہ بات یاد رکھو, جس گھر میں کتے ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس گھر میں تصویریں ہوں لٹکی ہوئی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, ہے نا. تو یہ بات یاد رکھنا, آج ہم نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں, ہمارے گھروں میں جناب عالی باقاعدے مین گیٹ کے اوپر اپنے بیوی اپنے بچوں کی تصویریں لگا کے لٹکاتے ہیں لوگ, اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں, ہاں معذرت کے ساتھ بڑے بھاری اہل حدیث بنے ہوئے ہیں. ایسی اہل حدیثیت سے کیا فائدہ, یہ اہل حدیث کا شیوا ہے کہ دروازوں کے اوپر کتوں کی تصویریں شیروں کی تصویریں بلیوں کی تصویریں سجا کے رکھتے ہو, عورتوں کی مردوں کی تصویریں, غیر محرم یوں بھی چہرہ دکھانا حرام, تم نے تصویر لگا کے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی اپنے بیویوں کی فریموں میں لگا کر کے اس کو دیکھنے, یہ اہل حدیثیت ہے. اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, اسی لیے تمہاری دعوت عام نہیں ہو رہی ہے اور لوگ ہم کو تم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, نہ ان کے کردار ان کے عمل سے کوئی حدیث کا کوئی چیز کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے, تو پھر کون سا ہم میں ان میں فرق کیا ہے. نہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں, ایسا نہ کرو, بلکہ کتاب و سنت کا اگر دعویٰ ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھاؤ, اپنا گھر صحیح طور پر اسلامی بناؤ, تم ہی نمونہ ہو, تم ہی اسوہ ہو, تم ہی دنیا کے سامنے آئیڈیل ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, ان کے کیریکٹر ان کی زندگی ان کی حیات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا گھر ان کا بات سب کچھ دیکھ کر اسی کے مطابق ہم کو اپنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو مال دیا ہے دولت دی ہے, آپ آرام سے رہیں, منع نہیں ہے اسلام کے اندر, لیکن اس کے اندر اسراف بیجا کرنا, اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا, اپنی تصویریں اپنے فوٹوز, واللہ مجھے حیرت ہوتی ہے, مجھے حیرت ہوئی آپ کے برطانیہ میں, آپ کے ہی پہ میں نے دیکھا کہ گھروں کے اندر باقاعدے بیویوں کی تصویریں دروازوں پہ لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے, یعنی بے حیائی کی حد ہے میں سمجھتا ہوں. یہ ایک تو ویسے ہی بے پردہ دکھانا حرام ہے, دوسرے آپ تصویر لگا کر کے دکھائیں, یہ کیا ہے, اور پھر گھروں نہیں یہ جائز نہیں ہے, فرشتے داخل نہیں ہوتے. خیر ایک بات آئی تھی, میں نے کہی تھی کتے وغیرہ نہ پالا اولا کریں, ہاں بعض لوگ کتے بغل میں رکھ کے سوتے ہیں, استغفر اللہ, اس کو شیمپو اور صابن سے لگا گئے ہوتے ہیں. ہمیں کار نصیب نہیں, ہم پیدل چلتے ہیں کتے کاروں میں گھومتے ہیں, یہ بھی دور آیا ہے اعوذ باللہ. یعنی حیرت کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ سب مغربیت زدائی کی یورپین اسٹائلس ہیں, جو جانور جو کتے بلی خود بنا دیے گئے, خنزیر بنا دیے گئے, اس لیے ان کی نظروں میں یہ تمام تھے. لیکن مسلمان اور مومن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے باپ دادے یہاں آئے, اللہ نے ایک ذریعہ بنایا اور وہ اسلام لے کر کے آئے, ہیں ورنہ یہاں کہاں اسلام آتا, یہ تو داخل نہیں ہونے دیتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا کہ یہ بھی محتاج ہوئے, یہ بھی ضرورت مند ہوئے, اللہ نے سوچا چلو اسی بہانے مسلمانوں کو یہاں داخل کریں. اور ٹیم کی ٹیم مسلمانوں کی یورپ میں آئی, اور ان کی بھی ضرورت تھی, ہماری بھی ضرورت تھی, ہم اپنی ضرورت سے آئے, ان کی ضرورت, اور اس بہانے مکمل اسلام الحمدللہ آ جایا. اور آج دیکھیں برطانیہ, انگلینڈ کے پورے مکمل مختلف شہروں میں مسلمان ہی مسلمان نظر. لیکن افسوس اس بات کا رہا کہ یہ وہ مسلمان تھے بیچارے, ان کا ایمان اور ان کا دین وہی تھا, میڈین متحدہ انڈیا کہہ لیں یا متحدہ ہندوستان کہہ لیں, جیسا بنایا گیا تھا 800 برس مغلیہ حکومتوں نے, رنگیلے بادشاہوں نے ان کے ایمان کو ایسا بگاڑ دیا, ایسا مشوہ گئے تھا, ان کے چہروں کو بگاڑ دیا کہ علامہ والحتی آج وہی اسلام یہاں بھی آیا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی, اور ہم سب قرآن و سنت کے ماننے والے ہوئے, اب ہمارا فرض ہے کہ ان مسلمانوں میں اس کو لے جائیں, پہنچائیں ان کے گھر گھر, ان کے دروازوں پر ان کو بتائیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو. چاہ ہی لیں بےچارے, ان کو پتہ نہیں, ان کو اپنے دین کا پتہ نہیں, یاد رکھو سوائے نیاز پاتے کہ ان بیچاروں کو مکمل اس کا علم نہیں. خیر چھوڑیں, بات لمبی نہ ہو, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبریل نے کہا کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مار کے بھگایا نکالا, تو پھر ظاہر ہے پھر حضرت جبریل گھر کے اندر داخل ہوئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مارا بھگایا, تو آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ تو کتے کے اندر بھی نبوت کی نظر پڑی, اس کے اندر بھی کچھ تاثیر پیدا ہونی چاہیے تھی کہ نہیں پیدا ہوئی؟ نبی کی نظر پڑے کتا کتا ہی رہے, امتی کی نظر پڑے کتا ولی ہو جائے. واہ جناب, یہ عجیب فلسفہ ہے, یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے, جو وہاں پیو تو حلال ہے, جو یہاں پیو تو حرام ہے. ہے کہ نہیں؟ غرض یہ ہے اصل مدعا اور اصل مسئلہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں, کہ اس طرح سے غلو کیا گیا, اور اس طرح سے بزرگوں کے افسانے کہانیوں کو کرامات کا نام دیا گیا. کہانیوں اور قصوں کو, افسانوں کو کیا کہا گیا؟ کرامات ہیں. ہاں یہ کرامات, استغفر اللہ, یہ کرامات نہیں بلکہ اسلام کے نام پر یہ جو ہے تہمتیں ہیں, الزامات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے, اللہ ہر جگہ نہیں, اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یغشی اللیل النہار یطلب, اللہ تبارک تعالیٰ رات کو دن کو لاتا اور لے جاتا ہے, اور چاند اور سورج اور ستارے یہ سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں, اللہ کے حکم کے غلام ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر یہ نکلتے اور ڈوبتے ہیں. الا له الخلق والامر, اللہ ہی کی شان ہے پیدا کرنا, اور اللہ ہی کی شان ہے حکم دینا, اللہ ہی کی شان ہے حکم دینا. تبارک اللہ رب العالمین, وہ رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے, اسی وہ بابرکت ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 54. تو میرے عزیزو میرے بھائیو, یہ آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. بولو. ہاں, اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس سے ہم نے اپنے مالک کو, اپنے خالق کو, اپنے معبود کو پہچانا. کہ جو, اور اسی طرح سے وہ رب, وہی رب معبود ہے, وہی رب, یہ تو اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ میرا رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن وہی رب معبود ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ رب العزت فرمایا, یا ایھا الناس, اے ساری کائنات کے لوگوں, اے ساری دنیا کے لوگوں, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مسیحی ہو, چاہے زرتشتی ہو, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے جینی ہو, چاہے مسیحی کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اے ساری دنیا کے لوگوں, اعبدوا ربکم, جب رب کو آپ نے جان لیا, آپ نے جان لیا کس سے؟ رب کی نشانیوں سے, سورج سے, چاند سے, زمین سے, آسمان سے. جب آپ نے اپنے رب کو جان لیا, پہچان لیا اور مان لیا کہ یہ رب ہے, تو اللہ نے فرمایا, اعبدوا ربکم, اپنے اسی رب کی عبادت کرو, اپنے اسی رب کی پوجا کرو جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان سب کو پیدا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو, رب وہ اللہ کون ہے، وہ معبود کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ معبود وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا. کیسے فرش بنایا؟ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، آپ ذرا غور کریں تو یہ زمین جو سخت بنائی گئی ہے، جس کو ہم بڑی بڑی بلڈنگیں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، ایسی بھی زمینیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں آپ پیر رکھیں دھکے نیچے چلے جائیں، دلدلی زمین ہے کہ نہیں؟ ایسی زمینیں بہت ساری زمینیں دلدل ہیں، سوکھی زمینیں ہیں، ریت والی ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پیر رکھیں تو سیدھے اندر چلے جائیں. ہو سکتا تھا اللہ ساری زمینوں کو ایسا بنا دے غیر پختہ، حالانکہ وہاں پانی نہیں، دلدلی زمینیں صرف پانیوں میں نہیں رہتی بلکہ ہمارے یہاں سعودی عرب میں ریتیلی زمینیں ہیں، پورا صحرا نبود ہیں، وہاں بڑے بڑے اونٹ، بڑی بڑی سواریاں چلی جائیں تو نکل نہیں سکتی، دھنک جاتی ہیں نیچے، پوری پوری زمین ان کو سرک لیتی ہے اندر ہی اندر، آدمی ختم ہو جاتا ہے. چاہتا اللہ تو پوری زمین کو ایسا بنا سکتا تھا. ہم یہ بلڈنگیں یہ بناتے ہیں، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہ بناتے، ہے نا؟ جو آج زمین بے بوس ہو گئی اللہ کے فضل سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ہم نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمینوں کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمینوں کو پختہ بنایا، فراش بسترے بنائے تمہارے لیے، والسماء بناءً، اور آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی، آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی، وانزل من السماء ماء، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کی برکھا برسائی. ہم پانی کا تصور سمندروں، ندیوں، نالوں، دریاؤں میں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سمندر اور ندی اور نالے زمینوں کے اوپر ہی پانی کا ایک خزانہ ٹینک موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں 15 منٹ اگر مسلسل بارش ہو جائے، میں سمجھتا ہوں برمنگم ڈوب جائے گا، جہاں تک میرا قیاس کہتا ہے. مسلسل اگر 20-25 منٹ، یعنی موسلا دھار جس کو کہہ لیں، ہمارے یہاں تو سیلاب آ جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، 20 منٹ کی برکھا سے، برسات سے بستیوں کی بستیاں غرقاب ہو جاتی ہیں. میں آپ ذرا سوچیں کہ آسمان کے اوپر کون سا سمندر ہے بھائی، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں عجیب چیز ہے. یہ سائنس کہتی مانسون ہے تو فلاں ہے تو فلاں، یہ سب بکواس ہے ان کی، یہ اللہ کی مرضی. مانسون اور فانسون کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک سمندر جس کو تم نے مانسون کا نام دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت آسمان، اور وہ پانی بھی کہتے ہیں برسات کا پانی جتنا صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اتنا آپ کا فریش واٹر جس کو آپ بوتلوں میں پیتے ہیں اتنا نہیں ہوتا، ہو بہترین غذائیات اور بہترین نظیف اور صاف ستھرا ہوتا ہے، میٹھا. ندیوں نالوں کے پانی میلے بھی ہوتے ہیں، کھارے بھی ہوتے ہیں سمندر کے پانی، لیکن آپ دیکھیں آسمان سے جو پانی نکلتا ہے، اللہ اکبر، کتنا صاف اور ستھرا. اللہ اسی کو یاد دلاتا ہے کہ جس نے تمہیں آسمانوں سے برکھا برسائی، پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہی پانی برسا کر اللہ نے تمہارے لیے قسم قسم کی روزیاں اس زمین سے نکالی، قسم قسم کی روزیاں، قسم رنگ بھی الگ، مزے بھی الگ، شکل بھی الگ، صورت بھی. آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ اپنے گارڈن میں جو آپ کے گھر کے پاس ہے، چھوٹا سا، ہر الحمدللہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ہر دروازے کے پاس چھوٹے چھوٹے گارڈن ہوتے ہیں، ہے نا، سامنے گھر کے، اگر تھوڑے سے میں آپ مرچی کے 2 پودے لگا دیں، اسی بغل میں ناریل کے 2 پودے لگا دیں، ناریل نہیں، برتقال جس کو ہم اورنج کہتے ہیں، اورنج کے 2 پودے لگا دیں، گریپ کے 2 پودے لگا دیں، انگور کے، اسی طرح سے آپ کیلے کے 1 جھاڑ لگا دیں، وہیں گیہوں بو دیں. ایک ہی زمین ہے، زمین ایک ہی ہے، پانی آپ دے رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے، پانی دے رہے ہیں، ایک ہی پانی جا رہا ہے، لیکن دیکھیں مرچی کے پودے بھی اگ رہے ہیں، اس میں مرچی کے پھل آ رہے ہیں، تیکھے بالکل کڑوے، ٹماٹر بھی اگ رہے ہیں، کیلے بھی اگ رہے ہیں، موز بھی اگ رہے ہیں، مینگو آم بھی آ رہے ہیں، یعنی جو جو پیدا کیے آپ نے. آپ یہ بتائیں، ان کی شکلیں ایک ہیں؟ نہ، مختلف ہیں. کیا ان کے مزے بھی ایک ہیں؟ نہ، مختلف ہیں. کوئی تیکھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، مختلف رنگ ہیں اس کے. حالانکہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کے اندر داخل کر رہا ہے، کیسے مختلف نباتات، مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر سوچیں تو اللہ کی قدرت اور اللہ عز و جل کی معرفت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے اوپر مزید یقین کامل ہوتا ہے کہ واقعی جو ذات اتنی جتنی پاور فل ہے اور اتنی طاقتور ہے، اللہ اکبر، وہ ذات کیا ہے، کس کی کیا بسات ہے جو اس کے سامنے جو ہے پل مار سکے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی حرکت کر سکے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے آپ, اور یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں, یہ آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان دلیلوں کو آپ اپنے زمان میں رکھیں, ذہن میں رکھیں, اور آپ کے ارد گرد جو غیر مسلمین دوڑ رہے ہیں ان کو آپ کسی موقع پر, کسی موقع پر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین میں, کہیں بھی, اگر آپ کا دل کہتا ہے دعوت دینا, دعوت ہر جذبہ ہونا چاہیے دعوت دینے, تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, دیکھیں یہ پودے دیکھو, یہ کیا ہے, بس وہ بھی غور کرے گا, سوچے گا, دوست ہے آپ کا, دوستی کریں, ایسے نہیں کہ اجنبی چلتے ہوئے آدمی سے تو آپ نہیں بات کر سکتے, دوستی کریں, بیٹھیں, گفتگو کریں, بات چیت کریں, اس کو سمجھائیں, اس کو بتلائیں, پھر آپ پاس یہ قرآن کی دلیل سے اللہ نے یہ قرآن میں کہا, یا اللہ نہ بھی کہیں آپ اسی بات کو جو قرآن نے پیش کیا ہے آپ اپنے انداز سے اس کو بیان کریں, وہ یقین کرے گا. مشکل یہ آتی ہے جہاں اللہ کا نام لوگے, ہو سکتا ہے بچک جائے وہ, لیکن اللہ کو, اللہ کا نام لیے بغیر اگر آپ ان حقیقتوں کو بیان کریں وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ ایک نیچرل چیزیں, فطری ہیں, طبیعی ہیں, یہ انسان کے دل کو, مزاج کو ایکسیپٹ کرنے والی چیزیں, قبول کرتی ہیں سب چیزیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں آپ ان آیات کو اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو, ان کے اوپر غور کریں اور داعی بنیں, داعی بنیں, دعوت دینے والا بنیں, تاکہ دعوت دیتے دیتے آپ دعوت دیں گے لوگوں کو. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم, دعوت دینے والا علم کو طلب بھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی جماعت جو دعوت دینے والی ہے یہی کامیاب ہونے والی ہے, اور علم کے حصول اور علم کی جستجو اور طلب میں آپ رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رحمت, جیسے ہمارے بھائی لوگ مختلف جگہوں سے, یہاں تو الحمدللہ کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, یہاں پر جمع ہوئی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم طلب کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو اللہ اکبر, فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ پر بچھاتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. نمبر تین, اگر وہ مر گیا, اگر وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے. طالب علم بنو, طالب علم رہنا بڑی فضیلت کی بات ہے. بہت سارے لوگ چند کتابیں پڑھ کر فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں, علامہ بن جاتے ہیں, چند درسوں میں وہ علامہ. علامہ بننا کمال نہیں ہے, طالب علم ہو, تواضع انکساری, من تواضع رفعہ اللہ, جس نے تواضع اختیار کی, جس نے انکساری اختیار کی اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے, ومن, اور جس نے تکبر کیا اللہ اسے مٹا دیتا ہے, اللہ اسے توڑ دیتا ہے, اللہ اسے ضائع فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے. چاہے جس چیز کا کبر ہو, علم کا غرور ہو, حسن کا غرور ہو, دولت کا غرور ہو, مال کا غرور ہو, وطن کا غرور ہو, کسی بھی چیز کا غرور ہو, کبر ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا ما هو الکبر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کبر کیا ہے, تکبر کیا ہے, تکبر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غمط الناس و اللهم صل على محمد, دیکھیں وہ لفظ ہے, یعنی بطر الحق و غمط الناس, دو چیزیں کبر میں داخل. ہمارے ہاں کبر جب کہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مثلا گھمنڈ کرنا, بھائی یہی ایک معنی نہیں ہے کبر کا, کبر کے دو معنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر دو طرح کے ہوتے ہیں, غمط الناس بطر الحق و غمط الناس, حق بات سن کر, حق بات سن کر اس کو نہ ماننا, اس کا انکار کر دینا, یہ بھی کبر ہے, اور اپنے مقابلے میں کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی کبر ہے. یہ دو چیزیں ہیں کبر کی. حق بات آپ نے سن لی قرآن کی سننا کی اور اس کے بعد بھی آپ نہیں مان رہے ہیں, تخت وجدنا علیہ آبانا کی رٹ لگا رہے ہیں, ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا ہے, تو پھر یہ متکبر ہے, ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے بولو, دوسری چیز کیا ہے؟ بطر الحق, حق بات کو سمجھنا, جان لینا, اس کے بعد بھی نہ. اور دوسری چیز ہے غمط الناس, لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا. آپ نے اچھے کپڑے پہننا کبر نہیں ہے, اچھے حلیے میں رہنا کبر نہیں ہے. اچھے جوتے, اچھے گھر, اچھی تجارت, اچھی بلڈنگ, اچھے مکانات, یہ کرنا کبر نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے, یہ غرور نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس یہ تمام سب نعمتیں ہیں, آپ خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں, یہ کیوں؟ آپ پھٹے پرانے جوتے ہی کیوں نہ پہنے ہو, کسی کبر میں ڈوبے ہوئے ہوں ہم بہت بڑے علامہ, تو یہ نہیں کہ پھٹے پرانے جوتے پہنے ہیں تو کبر نہیں کر سکتا, وہ بھی کبر کر سکتا ہے. اپنے مقابلے میں کسی کو بھی حقیر سمجھنا یہ کبر ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس سے بچو, یہ بہت بری بلا ہے. چاہے علامہ ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے امام حرم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جہاں تکبر داخل ہوا اس کا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. نبی اللہ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی, کبریائی میری چادر ہے, میں میری چادر ہے, یہ میرا حق ہے, اور جو اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا میں اسے بخش نہیں سکتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی روزیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, جس نے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت دی تم کو, جس نے پانی آسمان سے نازل کیا اتارا, اور زمین سے مختلف قسم کے میوے اور پھل فروٹ, رزق لکم, جو تمہاری روزیاں ہیں, تمہارے